بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور جہیں پہ رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور متن ہم نے تقریباً بیان کر دیا ہے، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کی شرح پر ہم رکے تھے، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو فصول ہیں یعنی جو چیپٹر ہیں یا جو جملے پہلے گزر چکے ہیں، یہ سارے کے سارے واپس لوٹتے ہیں تقدیر پر ایمان کے موضوع کی طرف. اور جو لوگوں مختلف لوگوں کے جو مواقف ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں تقدیر کے تعلق سے، اس پر ایمان رکھنے سے یا جھٹلانے سے یا اس کی نفی کرنے سے، یہ باتیں ہوئی ہیں. اور ان مسائل میں اختلاف ہے اہل سنت کا اور گمراہ گروہوں کا. مختلف گمراہ گروہ ہیں، فرق الضلال ہیں، جنہوں نے اس مسئلے میں بدعقیدگی کا راستہ اختیار کیا اور غلط گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اہل سنت والجماعت نے ان تمام فرق الضلال کی غلطی کو بیان کرتے ہوئے اپنے موقف کو حق ثابت کیا ہے. شیخ صاحب کہ ان جملے سے یہ معنی مراد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے مختصر، اور جو بعض اہل الضلال ہیں ان میں سے جو بعض فرقے نکلے ہیں وہ کون سے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہیں. اختلاف جب کیا قرآن اور سنت سے، کیونکہ جو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے اور جو منہج ہے، ان کا جو موقف ہے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور تمام باقی جو عقیدے کے اصول ہیں یا شریعت کے جو باقی مسائل ہیں، وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، دلیل کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور فہم السلف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. جو باقی گروہ ہیں ان کی اپنے اپنے پریورٹیز ہوتی ہیں، اولویات ہوتے ہیں، وہ ان کے مطابق کبھی عقل کو آگے کر لیتے ہیں، کبھی کشف اور ذوق اور وجہ کو آگے کر لیتے ہیں، کبھی کسی ایک عالم کے قول کو تقلید کر کے لے لیتے ہیں، یا الغرض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے وہ اپنا کوئی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے پھر ان میں اختلاف واقع ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اصول میں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر، اور شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. الشرع والقدر یہ تو الگ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ آگے آئے گا کہ بعض لوگوں نے فرق الضلال میں سے لوگوں کو الگ، دونوں کو الگ کیا ہے. اس کی وجہ بھی آپ بتاؤں گا میں کہ کس طریقے سے دونوں شریعت کو تقدیر سے کیوں الگ کیا ہے. تو اہل سنت والجماعت جو ہیں جو حق پر ہیں، وہ تقدیر پر ایمان اور شریعت پر ایمان دونوں پہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان ہے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے اور مقدر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کیا ہے اور بندوں کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے، اور پھر شریعت اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہیں جن پر ایمان واجب ہے. جیسا کہ تقدیر پر ایمان واجب ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لینا بھی واجب ہے. تو اہل سنت والجماعت نے تقدیر پر بھی ایمان لائے ہیں، جو اس کے مستلزمات ہیں ان پر بھی ایمان لائے ہیں، اور شریعت پر بھی ایمان لائے ہیں. تو دونوں کو جمع کیا، الایمان بالقدر والایمان بالشرع والعمل به، دونوں کو جمع کیا ہے، تقدیر پر ایمان اور شریعت پر بھی ایمان ہے اور اس پر عمل بھی ہے. کیونکہ شریعت بغیر عمل کے شریعت نہیں ہوتی، شریعت اللہ نے نازل اس لیے کی ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے. پھر شیخ صاحب فرمایا، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ اہل سنت کہ اس اصل میں جو اصول ایمان ہے مخالفت کی ہے القدریہ، جو قدریہ ہیں اور قدریوں کو کہتے ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہم اصناف، انہیں کی مختلف قسمیں ہیں، قدریہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی تقدیر پر ایمان نہ رکھنے والے یا تقدیر کا انکار کرنے والے ایک گروہ نہیں، مختلف گروہ ہیں اور ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. علماء نے، یعنی بعض علماء ان کا ذکر کیا ہے اہل سنت کے علماء میں سے، جیسے کہ شیخ الاسلام بن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ، ان دونوں نے جب تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بات کی ہے تو ان فرق الضلال جو قدریہ ہیں ان کے تعلق سے بھی بات کی ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے. اب ان میں سے بعض کا ذکر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، فمنہم القدریہ. اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن القیم کی بات ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. امام ابن القیم رحمہ اللہ صوفی تھے، شروع میں ابتدان صوفی تھے، اور یہاں تک کہ خلوت پسند کرنا اور جو سے یہ جو تصوف کے مختلف جو ان کے جو طریقے ہیں ان میں مبتلا تھے سبحان اللہ. تو خود النونیہ میں خود پھر اس کو بیان کرتے ہیں تو اللہ نے کیسے ان کو ہدایت دی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ کیسے وہ شاگرد بنے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے شیخ صاحب کی باتوں کو دیکھا ہے اور پھر اپنا محاسبہ کیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں اور حق کیا ہے باطل کیا ہے. جب دونوں میں تمیز ہو گیا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، اور کہاں ایک بدعتی گروہ کے یعنی عباد میں سے اور بزرگوں میں سے، اور کہاں اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ایک امام بنے اپنے زمانے کے. تو ہمیں اس میں ایک یہ فائدہ ملتا ہے کہ انسان یہ کبھی نہ سمجھے اگر وہ گمراہی پر تو ہمیشہ گمراہی پہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، توبہ کا موقع بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ گمراہ کو یا کافر کو یا نافرمان کو فوراً نہیں پکڑتا، اس سے موقع ہوتا ہے. اور اس موقع میں دو چیزیں ہیں، ایک تو توبہ کا موقع ہے جو اس نافرمان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام اور احسان ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے لیے ڈھیل ہے، اگر وہ نہیں مانتا اور حق کو قبول نہیں کرتا تو جتنا اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اس نافرمانی میں اتنی زیادہ اس کی پکڑ ہوگی، اس کو عذاب ہوگا، حجت قائم ہو چکی ہے سبحان اللہ. تو اس دوسری جو فائدہ ہے اس قصے میں کہ اہل الحق کے حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے جو دور سے نظر آتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اور جب آپ منہج السلف کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک الگ کی طرف سے خاص ایک طاقتور ایک راستہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، صراط مستقیم جو ہے، اس پہ جو بھی آپ کو مخالفت کرنا چاہتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، الا کہ آپ کے علم میں یا عمل میں یا تقوی میں کوئی کمزوری، ایمان میں کوئی کمزوری ہو. جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہے جس منحص پہ چلنے والے ہیں، اور آپ کے علم میں اور آپ کے تقوی میں اور آپ کے عمل میں ہمیشہ ترقی ہو رہی ہے اور بہتری ہو رہی ہے، اخلاص اور اتباع سنت مضبوط ہے آپ کا، تو انشاءاللہ جو بھی گمراہ فرقے ہیں اگر آپ سے ٹکراتے بھی ہیں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر وہ خود نہیں حق کو قبول کرتے تو آپ کے حق میں، آپ کی اس مضبوطی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. یعنی کہا ہے کہ اہل بدعت کے گمراہی کے رہنماؤں میں سے، بزرگ میں سے ایک بزرگ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک دو بات سنتے ہیں، ان کو عجیب لگتا ہے کہ یہ باتیں کیسی ہیں، مجھ سے کیسے رہ گئی ہیں. مزید اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں، ایک عجیب سی دنیا نظر آتی ہے، جیسے کہ انسان اندھیرے سے نکلتا ہے روشنی کی طرف، ہر چیز روشن ہو گئی ہے. پھر خود جا کے مجلس میں بیٹھتے ہیں طالب علم بن کے، پھر اتنے علم میں ترقی کرتے ہیں کہ سب سے قریب ہو جاتے ہیں. کبار الطلاب، طلاب بہت ہوتے ہیں نا، اب بہت بڑے طالب یا اس سے کم یا اس سے کم، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ محنت جب انسان کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کسی چیز کے لیے، کسی چیز کے لیے دیکھ لیں آپ، دنیا کے لیے کر کے دیکھ لیں، اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ وہ آسانی کر دیتا ہے اس میں. تو نیت کو ہمیشہ درست کرنا ہے. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں, آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں, کوئی مشکلات ہیں, مصیبتیں, کچھ بھی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, نیت کو آپ درست کر لیں, دیکھ رکاوٹیں کیسے آپ کے سامنے چلی جاتی ہیں, چاہے دنیاوی کام ہو یا چاہے دین کا کام ہو. اور دین کے کام میں تو پھر آپ جانتے ہیں کتنی برکتیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. جتنی بھی وعد کی نصوص ہیں اور خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے تعلق سے, وہ دین کے تعلق سے. دنیا تو انسان ویسے ہاتھ سے ہاتھ سے نکل جائے گی, چھوڑ کے چلا جائے گا, لیکن جو دین کے تعلق سے اللہ نے خوشخبری دی ہے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں دی ہے, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ایسا عالم طالب علم جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے, جو میں نے جو سلف پر قائم ہو, قرآن اور سنت میں سلف کی بات کرتا ہو, تو آپ جتنا ہو سکے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ سستی نہ لیں. یہ سستی اور کاہل انسان کو ہمیشہ پیچھے کر دیتی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ اگر اہل تصوف میں بہت آگے تھے, پھر اہل سنت میں جب داخل ہوئے لوگوں کو توفیق دی, پیچھے رہنا پسند نہیں کیا, پہلے سے بھی زیادہ آگے نکل گئے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور حق کو سمجھنے کی اور قبول کرنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا پھر شیخ صاحب, نونیت ابن القیم جو نونیت کی انہوں نے لکھی ہے اس میں عقیدے کے اصول لکھے ہیں, اس میں اس کو اور بھی کتابوں میں اس کا ذکر ہے, لیکن یہ جو نونیت ہے اس میں ان کا ذکر کیا ہے. یعنی تین چار بیت ہیں اس میں. اب نونیت جو ہے ایک شعر کے انہوں نے لکھا ہے شعری انداز میں, نثر نہیں ہے, عام کتاب نہیں ہے. انہوں نے پورا عقیدہ اس کے اصول بھی بیان کیے ہیں اور اسے یہ بھی بیان کیا کہ ان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. یہ جو بنہ بیان کر کہاں سے بیان کر رہے ہیں, کیونکہ جو پہلی سابقہ زندگی تھی اور تھی, تو اعتراض کرنے والے بہت سارے لوگ نکل آئے, کل یہ کہتے تھے اب تم یہ کہتے ہو, اور کچھ لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. ان کی جو پرانی کتابیں تصوف کی وہ بھی موجود تھیں, اس میں سے کچھ قصے کہانی لے کے آتے, کچھ ان کے بعد باتیں لے کے آتے, نہیں وہ پرانی. توبہ کرنے کے بعد توبہ سے پہلے جو معاملات تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اگر کوئی چیز کتاب میں موجود ہے تو یہ شخص جس نے کتاب لکھی تھی پہلے اور پھر توبہ کرنے کے بعد اس نے اس سے اعلان بھی کر دیا ہے اور مزید اس کے خلاف باتیں جو ہیں جو بعد میں آئی ہیں, تو پچھلی جو سابقہ جو باتیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی باقی. لیکن جو اہل ضلال ہیں جو گمراہی چاہتے ہیں, پھر اب گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ تو ان کو پاس ہونا چاہیے. اسے بعض صوفی بھی دیکھیں, بعض چیزیں ابن القیم کی بعض کتابوں سے لے کے آتے ہیں, طریق الحجرتین وغیرہ کچھ ایسی کتابیں ہیں پرانی, تو اس میں سے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان قدریہ میں سے بعض کا ذکر, فمنہم ان میں سے القدریۃ النفاۃ, وہ قدریہ جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں, الذین یؤمنون بالشرع جو شریعت پر ایمان تو رکھتے ہیں, یعنی بالاوامر والنواہی والوعد والوعید جو اللہ تعالیٰ کے اوامر جو حکم ہیں احکام ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں, جن چیز اللہ تعالیٰ نے منع کیا نواہی ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں, اور وعد خوشخبری کی جو نصوص ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں, وعید اور جو ڈرانے کے اور سختی کے جو وعید ہیں اور سزا کے جو وعید ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن لہم فیہا فقہ و منہج منحرف یخالف اہل سنت والجماعہ, لیکن ان کا جو اس مسئلے میں ان کے جو فقہ اور فہم اور سمجھ ہے, جو منہج ہے, وہ اہل سنت جماعت منہج کے بالکل مخالف ہے. کیسے مخالف ہے؟ کہتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, یہ جو نفات ہیں القدریہ جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں, جو شریعت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے, صرف شریعت کو مانتے ہیں اور تقدیر اور شریعت کو الگ الگ کر دیتے ہیں, الشرع والقدر کو اللہ تعالیٰ پر واجب کر دیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ جو سزا کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اس کو سزا دے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. نافرمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے, اور اللہ پر واجب ہے نعوذ باللہ کہ فرم بردار کو اللہ تعالیٰ ثواب دے تو اس کی پکڑ نہ ہو. یہ واجب ہے, اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے, اللہ پر واجب ہے نعوذ باللہ. جیسا فرماتی ہے جو نفات القدر ہیں جو مشہور ہیں ان میں سے, جیسے کہ معتزلہ اور ان کی موافقت کر والے خوارج اور روافض اور شیعہ جو ہیں, نوٹ کر لیں کون ہے نفات القدریہ. بہت سب میں سے تین کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے, جو معتزلہ ہیں نمبر ایک، پھر خوارج جو موافقت کرتے ہیں، وہ خوارج کے مختلف گروہ ہیں، ان میں سے جو اکثر ہیں خوارج کے وہ اسی منہج کو اپناتے ہیں ان کو معتزلی کی طرح، اور الروافض جو ہیں، روافض کسی ساتھی نے پوچھا تھا پہلے مجھ سے کہ جو ہم تقدیر کی بات کرتے تو روافض کا ہے جبریہ کی طرف ہیں یا قدریہ کی طرف ہے، تو میں نے کہا قدریہ کی طرف ہے، تو یہاں پر شیخ صاحب کے بات سے بھی ثبوت مل گیا الحمدللہ کہ روافض وہ بھی قدریہ ہیں، تقدیر کے انکار کرنے والے، اور شیعہ وغیرہ من الفرق ان کے علاوہ بھی جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں اور بندوں کے افعال جو ہے ان میں داخل نہیں کرتے، یعنی جو بندے کے افعال اللہ تعالی مشیت کے تحت نہیں ہیں، اور اس چیز کا اعتراف بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ بندوں کے افعال کے خالق ہیں، کہتے ہیں انسان خود اپنے عمل کا خالق، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا تو کیا ہے لیکن اس کے فعل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان اپنے فعل کا خود پیدا کرنے والا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے معارضت و مخالفت کی ہے کتاب اور سنت کی نصوص کی اور دلائل کی، ان کے نزدیک شریعت جو ہے وہ الگ چیز ہے، ان پر ایمان رکھتے ہیں یعنی، اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور نصوص الوعید جو ہے ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن تقدیر کی نفی میں غلو کر دیا ہے، اور بندوں کے جو افعال ہیں اور بندوں کی طرف ان کی نسبت جو بندے کرنے والے اس میں بھی غلو کیا ہے، یہاں تک یہ سمجھ بیٹھے کہ بندہ اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے، تو یہ پہلی قسم ہے القدریت النفاذ. دوسری قسم ومنہم القدریت المشرکیہ، جو شرک کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں الذین قالوا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الانعام نمبر 148 میں، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم کبھی شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا جو ہیں، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، کذلک کذب الذین من قبلہم حتى ذاقوا بأسنا الى آخر الآیہ، اس طریقے سے ان سے پہلے والوں نے جھوٹ بولا یہاں تک کہ ہمارے جو عذاب ہے انہوں نے اس کا چکھا ہے. اور اگلی آیت سورۃ الانعام نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس شبہ کا جواب جو ان کے پاس ان جو مشرکیہ قدریہ ہیں جو شرک کو، شرک کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے مقدر میں لکھا تھا یہ شرک نہیں ہے، مشرک نافرمان تقدیر کو اوڑ بنا دیتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ غلط ہوتا جو ہم کرتے بتوں کی عبادت، اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا، یا اللہ نے ہمیں نہیں روکا شرک سے، مطلب شرک نہیں ہے، یہ اعتراض ہے. اللہ نے جواب دیا، قل اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ تعالیٰ کی حجت بالغ، الحجت تم پر تمام ہو گئی ہے، فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے گمراہ بھی ہے، جس اللہ تعالیٰ دیکھیں جب تقدیر کی بات کریں سب سے پہلے مرتبہ کیا ہے العلم، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی میں ہے کہ کس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس علم کے مطابق جو ہے اللہ نے اس کو پیدا بھی کیا آخر میں، تو آخری جو مرتبہ چوتھا کون سا ہے، الخلق ہے، ٹھیک ہے نا، علم ہے اور آخر میں خلق ہے، جو یہ خلق ہوا ہے اس علم کی سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ کے علم ہے کہ سب ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے پیدا کرتا ہدایت یافتہ ان کو، ممکن تو نہیں ہے نا. جو گمراہی پر ہے، گمراہی پر مرا ہے یا کفر پر مرا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اصل مصیبت باروں کا اپنے دل میں ہے، یا ٹیڑھا پن یا کجا جو کچھ بھی ہے دل کے اندر جو ہے یہ انہوں نے خود پیدا کی ہے. شریعت بالکل واضح ہے کہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں، اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، انہیں کی زبان بولنے والے ہیں، مکمل وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا ہے، پھر بھی باطل پر رہنا چاہتے ہیں، تو اصل خرابی کس کے اندر ہے؟ تقدیر بری ہے ان کی، تقدیر غلط ہے نعوذ باللہ، نہیں، انہوں نے یہ راستہ اختیار کے اللہ ان کو توفیق دی ہے، اور جو حق پر ہیں، جو اہل ایمان ہیں، یہی کتابیں پڑھی ہیں، رسول کے ہی پیغام دیکھا ہے، اس کو قبول کیا ہے، اور حق کو قبول کیا ہے، باطل کو چھوڑ دیا ہے، آخر میں جب پیدا ہوا ہے, جو پیدا ہوئے ہیں دنیا میں آئے ہیں, کسی کو ہدایت ملی ہے, کسی کو گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ نعوذ باللہ, اس میں اللہ کا قصور نعوذ باللہ کہ اس کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا, اس کو ہدایت سے اللہ نے محروم کر دیا؟ نہیں. تو اس لیے سب سے پہلا مرتبہ ہے علم کا, پھر قلم کو اللہ نے حکم دیا اکتب, لکھو. اور یہ 50,000 سال پہلے زمین عثمان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. قلم نے لکھ دیا لوہے محفوظ میں, محفوظ ہو گیا. کیا محفوظ ہوا ہے؟ جو اللہ نے چاہا ہے, اس کو پیدا کیا ہے, وہ محفوظ ہے. جو اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے, وہ تو آیا نہیں ہے, اسے پیدا نہیں کیا. سمجھ آئی؟ تو جو اس وقت موجود ہے اہل حق اور اہل باطل, اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت والضلال, اہل ایمان اور اہل کفر, اہل توحید اہل شرک, اہل سنت اور اہل بدعت, سارے کے سارے جو ہیں یہ اپنے اختیار ہے. توفیق دیکھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. دونوں راستے ہیں. اللہ نے اہل حق کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے, اہل باطل کے راستہ آسان کر دیا ہے. تو کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ چلنا تم نے ہے. توفیق اللہ نے دینی ہے, دونوں کو اللہ نے توفیق دی ہے. سبحان اللہ. الغرض یہ ذرا دیکھیں آگے. شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں یہ تقدیر کو حجت بناتے ہیں شریعت کے خلاف. شریعت توحید اور سنت ہے نا, ان کے نزدیک یہ جو مشرکیہ جو ہیں قدریہ, یہ شرک کرتے ہیں جو خلاف شرع ہے. شریعت توحید ہے نا, اتباع سنت ہے, یہ شرک کو جو شریعت کے مخالف ہے تقدیر کی طرف منسوب کر کے اپنی حجت بنانا چاہتے ہو, کوئی عذر پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. فیحتجون بالقدر ضد الشرع, شریعت کے خلاف کے ضد میں. اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حالت پر راضی ہے جس پر ہم ہیں, کفر ہے, ضلال ہے, فجور, جو بھی ہے جو تم سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اقرار نہ کرتا ہمارے لیے. تو اللہ کا اقرار ہے کہ ہم شرک اور کفر جو کرتے وہ ٹھیک ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم ایمان کی توفیق دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کا اقرار اس چیز پر جو ہماری حالت ہے اس پر ہمیں باقی رکھا ہے شرک پر, اور ہمارے حال کو تبدیل بھی نہیں کیا ہے, یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اولا شر من قدرية النفاة, یہ جو نفاة قدریہ پہلے تھے یہ ان سے زیادہ شر والے ہیں, کیونکہ انہوں نے تقدیر کی نفی بھی کی ہے, شریعت کی نفی بھی کی ہے. شریعت کی اساس کیا ہے؟ توحید ہے نا. اب شرک کو ثابت کرنے کے اس پر وہ تھے, کہتے اگر شرک ہوتا تو ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ بدل کے ہمیں توحید طرف لے کے آتا. تو تقدیر کی نفی بھی کر دی ہے اور شریعت کی نفی بھی کر دی ہے. جیسا فرض ہے کیونکہ جو نفاذ جو نفی کی ہے تقدیر کی, انہوں نے تقدیر کی نفی تو کی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ بندوں نے خود پیدا کیے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اس پہ گمراہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی ہر شک نہیں جو نفات وہ بھی گمراہ ہیں, لیکن اس گمراہی کے باوجود بھی وہ ان سے کچھ بہتر حالت میں ہیں جو مشرکیہ جو ہیں قدریہ, جو تقدیر کو حجت بنانا چاہتے ہیں شریعت کے خلاف. اور یہ کہتے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شرک اور کفر پر راضی ہے, کیونکہ شریعت کے احترام کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احترام کرتے ہیں. جو نفات ہیں یہ تو نہیں کرتے نا, جو مشرکیہ ہیں شریعت کے نصوص کی وعید کی کوئی ان کا احترام نہیں ہے. شریعت کی جو دلائل ہیں قرآن سنت کے جو نصوص ہیں کوئی احترام نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں فرق واضح چل گیا. پھر فرماتے ہیں شیخ صاحب, اور اس ٹھنڈی شبہ جو ہے, غلط فہمی جو ہے, جو انہوں نے اپنی وراثت میں لیا ہے جو مشرکیہ ہیں, اس کا جواب یعنی بڑی آسانی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ افعال چاہے اور ارادہ بھی کیا ہے کہ یہ افعال بندہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے اور ارادہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ سے اس سے راضی ہے. لیکن فرق ہے الارادۃ الکونیہ و ارادۃ الشرعیہ کا آپس میں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے, اللہ نے ارادہ کیا ہے اور چاہا بھی ہے. کیا چاہا ہے؟ جو بھی اس وقت ایمان موجود ہے اور جو بھی کفر موجود ہے، توحید ہے، شرک ہے، سنت ہے، بدعت ہے، فرمانبردار ہے، نافرمانیت، سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ہے. کیا اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ چیز ہو سکتی ہے دنیا میں؟ جو اللہ نہیں چاہتا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک ارادے کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، الارادۃ الکونیہ نمبر ایک، دوسرا الارادۃ الشرعیہ. اور دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے. جو قدریہ ہیں ان کو نزدیک ارادہ ایک ہی قسم کا ہے، بس دوسری قسم کا ہے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور دونوں ارادوں میں فرق ہے، کونیہ اور شرعیہ جو ہیں، اور دونوں میں کوئی تلازم بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز چاہتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو چاہتا بھی ہے، اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو پسند بھی نہیں ہے. جیسے کہ ابلیس اور اہل کفر اور اہل الظلم، اور عروج کا ظلم جو ہے، ابلیس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑی نافرمانی کی ہے، جنت سے نکال دیا گیا. یہ اللہ نے چاہا ہے کہ نہیں چاہا ہے؟ یہ صرف ابلیس کی اپنی مرضی تھی؟ اللہ نے چاہا ہے. کفر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کفر موجود ہے، ظلم موجود ہے، گمراہی موجود ہے، نافرمانیاں موجود ہیں. نہیں موجود دنیا میں کہ اللہ کے ارادے سے باہری، اللہ کے ارادے سے ہیں، اللہ کے ارادے سے. میں پہلے بتایا ہمارا اللہ کے ارادے سے. کیا اللہ پسند کرتا ہے؟
نہیں.
ابلیس کو پسند کرتا ہے؟ ابلیسیت کو، شر کو، کفر کو، گمراہی کو، ظلم کو پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا. جیسے کہ اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں، لوگوں میں نے، میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے حرام کیا ہے، اور تم بھی آپس میں ظلم مت کرو. تو اللہ تعالیٰ ظلم پسند نہیں ہے، نہ ہی کفر پسند ہے، نہ ہی فسق پسند ہے، کوئی نافرمانی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چاہا ہے، لیکن اللہ اسے ناپسند بھی کرتا ہے. دوسری طرف بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند تو کرتا ہے لیکن چاہتا نہیں ہے. وَقَدْ يُحِبُّ مَا لَا يَشَاءُ كَوْنُهُ، جیسا ایمان الکافرین، کافر کا ایمان اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ کافر مومن ہو جائے اللہ کو پسند نہیں؟ نافرمان فرمانبرداری کی طرف آ جائے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کو یہ پسند ہے. لیکن کافر نے توبہ کر کے، تمام کفار نے کہ کافر توبہ کر کے واپس آیا ہے، نافرمان فرمان برداری کی طرف آیا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شاہ سفرت، ان چیزوں اللہ پسند کرتا ہے لیکن اللہ نے چاہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تمام مخلوقات جو ہیں، خلق جو ہیں، سب کے فرما بردار ہو جائیں. اور جب فرما برداری کے راستے اختیار کر لیتے، فرما بردار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور ان کے اس فرما برداری پر اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، ان کو ان سے محبت بھی کرتا ہے، اور کافروں سے ایمان بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نہ فرمانوں سے کی فرما برداری کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کونن نہیں چاہا ہے لیکن شرعن چاہا ہے. تو دونوں میں کوئی تلازم نہیں، یعنی دو تلازم اور ملزوم نے، دونوں الگ الگ اللہ کے ارادے ہیں اور یہ چاہتے ہیں. ارادہ شرعی الگ ہے، ارادہ کونی الگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے لیکن چاہتا نہیں ہے، اور بعض چیز نہیں چاہتا لیکن کو پسند کرتا ہے. جیسا کہ کوئی ایسی چاہتے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جیسے کہ ابلیس اور کافروں کا پیدا کرنا اور ان کے جو افعال ہیں. دونوں ارادوں میں کوئی تلازم نہیں ہے، اور یہ جو ہیں یعنی قدریہ جو ہیں، یہ دونوں ارادوں میں فرق نہیں رکھتے، ارادہ کن ارادہ شرعیہ میں، اور دونوں میں تلازم نہیں ہے. تو یہ اس گمراہ فرقے کا رد ہے جو شرک کرتے، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی مشیت کو حجت بناتے ہیں اپنے اس شرک پر، نافرمانی پر اور کفر پر، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور ان میں سے اہل الضلال جو ہیں جو جبریہ میں سے ہیں جو اثبات القدر میں انہوں نے غلو کیا ہے کہ اللہ تعالی مشیت جو ہے وہی غالب آتی ہے اور جو افعال العباد ہیں بندوں کے جو افعال ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو چاہتے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، بندہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، یہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کے کردہ افعال ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو پسند بھی کرتا ہے اور ان پر راضی بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی جیسا فرماتے ہیں گمراہی ہے، اشد من ضلال قدرۃ النفا، جو نفا قدر ان سے بھی زیادہ گمراہی ہے. دو گروہ ہو گئے، ایک نفات ہے، دوسرا مشرکیہ، جو تیسرا جو من قدریہ الابلیسیہ، ابلیس کے قدریہ جو جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے اور ابلیسیہ ابلیس کے راستے اختیار کیا ہے. جیسا فرمایا شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ ابلیس کے اتباع کرنے والے ہیں یعنی تقلید کرنے والے ہیں، کیونکہ ابلیس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا اور تقدیر کو حجت بنائی اپنی نافرمانی پر. کیا کہا اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الحجر آیت نمبر 39 میں، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. قال ربی، یہ ابلیس کے اللہ تعالیٰ ابلیس کی زبانیں فرماتے ہیں، ابلیس نے کہا، قال یعنی ابلیس، ربی میرے رب. تو ابلیس اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، توحید رب پر ایمان ہے کہ نہیں؟ قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تجھے مجھے بہکایا ہے، رائے راہ سے ہٹایا ہے. کس نے گمراہ کیا ہے؟ کس نے بہکایا ہے؟ اب وہ حجت قائم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی سنا فرمانی ہوئی ہے، جو میں نے غلط کیا ہے وہ تیری وجہ سے کیا ہے، وہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، میں نے زمین پر ان کے لیے سب کچھ خوبصورت بنا دوں گا، یعنی نافرمانیوں کے لیے آسان کر دوں گا، چاہیں گے نافرمانی، جو بھی نافرمانیاں ہیں میں خوبصورت کر کے پیش کروں گا ان کو. یہ تیرے بندے جو ہے نا، یہ آدم کی اولاد جو ہے نا، جن کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے، اسے چھوڑوں گا نہیں ان کو میں. میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں، ہماری جگہ یہ زمین نہیں ہے، ہم زمین کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا گھر جنت میں ہے، ہم نے واپس جنت میں جانا ہے، لیکن اس امتحان جو سب سے مشکل کٹھن دنیا کا امتحان ہے، اس سے پاس کامیاب ہو کر ہم نے جانا ہے اپنے گھر میں. یاد رکھیں، ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، دنیا امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس دنیا میں سب امتحان ہے. ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے تاکہ واپس جنت میں جائے جہاں سے وہ نکلا ہے. تو ابلیس بھی جانتا ہے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، اس زمین کو خوبصورت بنا دوں گا، ولأغوینهم اجمعین، میں بھی ان سب کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا ان سب کو میں. سبحان اللہ. اور ایک آیت میں، الا عباد من المخلصین، مگر وہ بندے جو تیرے خاص بندے مخلص ہیں، میرا زور ان پر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے سب فضل و کرم سے مخلصین میں شامل کر دے، جو یعنی ابلیس کے زور سے بچنے والے ہیں اور بہکانے سے بچنے والے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو ابلیس نے تقدیر کو حجت بنایا اللہ تعالیٰ پر اور اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہیں دونوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس کا اعتراف کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال، دونوں نے کہا، کس نے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے، دونوں نے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارا رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرتا اور ہم پر رحم نہیں کرتا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہم. تعالیٰ تو ہی کرم کر، ہماری مغفرت کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اعتراف بالذنب ہے، ہم پر رحم فرما، اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم ہمیشہ کے خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے ان دو بندوں نے نافرمانی کی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے عظیم اور پیارے نبی آدم علیہ السلام, اور دوسری طرف ابلیس نے, یہ اللہ کا بندوں میں سے ایک بندہ ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی, اور وہ بھی جب ابلیس نے قسمیں کھائی ہیں. آدم علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ جھوٹی قسم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وقاسمہما ان لکم لمن الناصحین, دونوں کو جب قسمیں کھائی ہیں, میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں, اس درخت سے کھا لو تمہارے لیے بہتر ہے, تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے, نکلو گے نہیں. آدم علیہ السلام دیکھے جب یہ قسمیں کھا رہا ہے تو جھوٹی قسم تو ہوتی نہیں کوئی چیز, اللہ کی اتنے عظیم ذات ہے, جھوٹی قسم کون کھائے گا. الغرض خطا ہو گئی. ابلیس نے دوسری طرف نافرمانی کی, میں سجدہ کروں اس کو جس نے تو نے پیدا کیا مٹی سے, مجھے آگ سے پیدا کیا, میں سجدہ کروں, میں سجدہ نہیں کرتا, اعتراض کیا. اور پھر تقدیر کو حجت بھی بنایا ہے, مجھے اے میرے رب تو نے بہکایا ہے, نعوذ باللہ. الغرض تو ایک نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو نے مجھے بہکایا ہے, اعتراف ذنب اعتراف جرم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں میرے بھائیو, گناہ کرنا نافرمانی کرنے میں قباحت, انسان معصوم نہیں ہے, خطا سے انسان بندہ معصوم نہیں ہے, خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے, لیکن نافرمانی کرنے کے بعد جو توبہ کر اللہ کو بہت پسند ہے, توبہ اعتراف بالذنب اللہ کو بہت پسند ہے, یہ گلٹ جو انسان فیل کرتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد اللہ کو بہت پسند ہے. تو اعتراف بالذنب, مجھ سے غلطی ہو, میں اس کا اقرار کرتا ہوں, میں گنہگار ہوں, میں حقیر ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ, تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ابلیس نے اعتراف کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ تو نے مجھے بہکایا ہے, اور حجت اپنی طرف اللہ تعالیٰ پر قائم کرنے کی کوشش کی ہے, قبحہ اللہ, اللہ اسے ذلیل و خوار کرے. یعنی یہ سوچ جو ہے اسے کہتے ہیں یہ قدریہ ابلیسیہ ہیں, جو گناہ کرتے ہیں اور منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں, جو مشرکیت ہے وہ بھی ان سے ملتے جلتے ہیں, لیکن انہوں نے شرک جیسا گناہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے. یہ جو ابلیسیہ ہیں یہ گناہ کو اوڑ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں گمراہ کیا, نعوذ باللہ, نافرمان بنایا. پھر شیخ صاحب فرمایا, شیخ ربیع حفظہ اللہ, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مذہب پر ہیں, نعوذ باللہ, کافر میں سے اور ان کے علاوہ بھی, والعیاذ باللہ, یعنی اکثر کافر یہی کہتے ہیں, وہ اخبث المذاہب, جیسا فرماتے ہیں یہ جو ابلیس کا مذہب ہے سب سے خبیث مذہب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے ہیں, اس مذہب سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے ہیں, جیسے کہ ابلیس نے جھگڑا کیا اللہ تعالیٰ سے. تو جو اس راستے پر چلنے والے, اس مذہب پر چلنے والے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے ہیں, اور اس مذہب کا امام ابلیس ہے خود, تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے اس مذہب پہ چلتے ہوئے, اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے, اور یہ نہیں اعتراف کرتے کہ ان لوگوں نے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, یہ شرک اور کفر جو بھی انہوں نے نافرمانی کی ہے اس پہ یعنی اعتراف جرم نہیں کرتے یا گناہ کا اعتراف نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے کہ ہمارا گناہ نہیں ہے, کہ اگر یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ تو نے کروایا ہم سے, نعوذ باللہ. قبحہم اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس گروہ یا یہ جو گروہ ہیں نفات قدریہ کے, جو تینوں گروہ ہیں, ایک شعر کی شکل میں انہوں بیان کر کے فرماتے ہیں, سواء نفوہ ویدعا خصوم اللہ یوم معادہم, بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کسی جھگڑنے والے جو ہیں قیامت کے دن یوم المعاد, الى النار طر معشر القدریہ, جنم کی طرف سب کو دھکیل دیا جائے گا, جو تمام جو قدریہ جو ہے معشر قدریہ میں سب معشر فرمایا, صرف گروہ نہیں ہے, یعنی سارے گروہ قدریہ کے جو ہے ایک ساتھ جنم رسید ہوں گے. سواء نفوہ او سعوا لیخاصموا به اللہ وماروا به للشریعت, چاہے نفی کرنے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے والے ہوں یا شریعت کا انکار کرنے والے ہوں, تین قسم گزر چکے ہیں نا. شاہ صاحب فرمایا شیخ ربیع حفظہ اللہ, یعنی سواء نفوہ وعارضوہ بالشرعی او خاصم اللہ بہ تبارک و تعالی, یعنی تینوں گروہوں کا اس میں ذکر ہے. سو نفعہ میں چاہے اس کی نفی کر دیں, یہ قدریہ کون سے ہیں؟ النفع جو پہلا گروہ تھا. او سعوا لیخاصموا به اللہ, یہ کون سے ہیں؟ مشرکیہ جو ہیں, جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس عمل کو, شرک کو, اگر پسند نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کبھی نہ کرنے دیتا، تو اس لیے شرک نہیں ہے. او مارو بھی شریعہ، یا شریعت کی مخاصمت کر کے مخالفت کی ہے، کون ہے یہ؟ ابلیس او اس کی جو پیروی کرنے والے ہیں، یعنی جو اپنے گناہوں کو حجت بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ طرف منسوب کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بہکایا ہے نعوذ باللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کے جو ہیں مذاہب مختلف، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے کفر اور ضلال اور تضلیل سب اس میں شامل ہے. پھر مصنف رحمہ اللہ نے، یعنی امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ نے یہ آیت بیان کیا، قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء الہداکم اجمعین، سورۃ الانعام کی آیت 149. شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بالغ حکمت ہے اور حجت بھی بالغ ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے حکم سے، اپنے علم سے، صرف مشیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے والا ہے، وہ الحکیم العلیم، بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور کون اہل ہے ہدایت کا، تاکہ اس ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون نہیں ہے اور اسے محروم کر دیتا ہے، اسے توفیق نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، واجب نہیں ہے. وہ کہتے واجب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور جو یہ خسیس اور دنی بدکار انسان جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کا مستحق نہیں، ہدایت کرامت اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، یہ خاص کرم اور کرامت ہے اس بندے کے لیے کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے، اور جو اس کے مستحق نہیں ہے ایمان اور ہدایت اور توفیق، جو کرامت ہے ایمان کی، ہدایت اور توفیق کی جو ہے، تو اللہ اسے توفیق نہیں دیتا، اور اس پر کوئی حجت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ العلی الکبیر و ملک العظیم ہے، جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا کرے اور جسے چاہے منع کر دے، لیکن ان کو منع کرنا ہدایت سے جو ہے یہ ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا ہے. جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ کا سابق علم ہے کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرنا، اللہ ان کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا ہے، توفیق نہیں دی ان کو. توفیق کس کو دی ہے؟ اللہ کے علم ہے کہ ہدایت یافتہ ہوگا. دیکھ میرے بھائی، میں بات آسان کر دوں، جو گناہ کرتے ہیں نا، دو لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ندامت محسوس کرتا ہے، تنگی میں، سینے میں تنگی محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ توبہ کی طرف جلدی کر توبہ کر لیتا ہے، اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر سینہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ ایک شخص. دوسرا شخص گناہ کرتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، پھر گناہ کرے، پھر پرواہ نہیں ہوتی، گناہ بڑھتا جاتا ہے. میں نے پہلے کہا انسان خطا سے معصوم نہیں ہے، خطا ہو جاتی ہے، دیکھیں دونوں برابر ہیں. اب یہ جو پہلا ہے کہ اللہ کے فضل کا مستحق ہے کہ نہیں، توبہ کا، مغفرت کا، ہدایت کا، ایمان کا، توفیق کا، نہیں. جو دوسرا ہے، جسے یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ نافرمانی ہے، بار بار نافرمانی کرتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، تھوڑا سا بھی گلٹ دل میں، جیسی تنگی محسوس ہوتی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہوتی، یہ مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کا. میں نے کہا یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نافرمانی کے بعد توبہ کو، نافرمانی پسند نہیں کرتا، توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ توابین کو پسند کرتا ہے، جیسا اللہ قرآن میں فرمایا ہے، حب التوابین حب المتطہرین. توابین کون ہے؟ ایک دفعہ توبہ کرنے والا. تواب اور تائب میں کیا فرق ہے؟ تائب اسم فاعل، ایک دفعہ توبہ کی ہے، تواب بار بار توبہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے، اور مزید توفیق بھی دیتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اس لیے بعض لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے، گمراہ گمراہی میں ہے، کیسے گمراہی میں ہے؟ مجھے یاد پڑتے 30 سال پہلے، ایک یا اس سے بھی زیادہ 35 سال پہلے، شروع میں، جہاں سے سعودی عرب آنے سے پہلے، پاکستان میتھمیٹیکل کالج میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بات کی کہ نافرمان جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کہتے غفور الرحیم ہے. اس وقت میں طلب علم کی ابھی ابتدا بھی شاید نہیں ہوئی تھی، صرف کتابیں جمع کرنا اور یہ چیزیں ساری، یعنی 94 کی بات، 95 کی بات کی، جب میں ابھی ابتدا شروع کی تھی طلب العلم کی، یعنی جو ایک پہلی اینٹ رکھ رہا تھا، پہلی اینٹیں جو ہیں بنیاد کی، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا، ارحم الراحمین ہے نا، تو پھر نافرمان کو اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ نافرمان ہے، اللہ کو پتہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، اس پر رحم کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ قدریے کی سوچ کیسے لوگوں میں موجود ہے، کیوں اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی؟ اب جہنم میں جائے گا تو ارحم الراحمین کی رحمت کہاں ہے؟ مجھے پتہ نہیں، میں اس وقت جواب نہیں تھا میرے پاس، جانتا نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا، ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، پتہ نہیں تھا کیا کہوں۔ سبحان اللہ، علم کے ساتھ ترقی ہوئی الحمدللہ، پتہ چلا تقدیر کیا ہے، مراتب القدر کیا ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا گیا کیا لکھا گیا ہے، اللہ نے جو چاہا ہے پھر اس کو پیدا کیا ہے، یہ نافرمان ہے، کب نافرمانی کی ہے، یہ وہ جو نافرمانی کر کے توبہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، جو نافرمانی کرتا رہتا ہے اور توبہ کی اس کے دل میں تھوڑا تڑپ بھی پیدا نہیں ہوتی، اللہ اسے اپنے حوالہ کر دیتا ہے، جب اس کے دل میں توبہ کی طرف پیدا ہوگی اللہ اسے ہدایت بھی دے دے گا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں 99 شخص نے قتل کی، 99 لوگوں کا قاتل، اور 100 بھی پورا کر دیے، ایک بندے 100 قتل کیے ہیں، جب تک وہ قتل کرتا رہا وہ نافرمانی کا راستے پہ تھا، اللہ اس کو اپنے حوالے کیا ہوا تھا، توفیق نہیں دی۔ جب اس کے دل میں گلٹ پیدا ہوا 99 قتل کرنے کے بعد، وہ جا کے لوگوں سے پوچھا کس سے کے پاس میں جاؤں، میرا کوئی خلاصی کا راستہ ہے، کوئی میں بچ سکتا ہوں، تو لوگوں جاؤ عابد کے پاس، بزرگ کے پاس جاؤ، ان کے پاس گیا، کہتا ہے کوئی توبہ نہیں تیری، تو نے 100 99 قتل کیے، تو کیا تمہاری کوئی توبہ نہیں؟ اسے بار کر بھی سینچری پوری کر دی، 100 پورا کر دیا، تو 100 لوگوں کا قاتل قتل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ پھر دوبارہ تڑپ ہوئی، اب یہ تڑپ ہونا دل کے اندر، یہ گلٹ، میں نے کہا گلٹ، الندم، ندامت، یہ سب سے پہلی شرط ہے، یہ سب سے پہلے سٹیپ ہے توبہ کا، توبہ شرط، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الندامہ، ندامت، گلٹ کا اندر محسوس ہونا، سینے کی تنگی، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ یہاں سے پھر توفیق دیتا ہے، باقی شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ پھر لوگوں سے پوچھا کس کے پاس میں جاؤں، کوئی راستہ ہے؟ 100 قتل میں نے کیا، فلان عالم کے پاس جاؤ، وہ عالم کے پاس جاتا ہے، عالم اسے کہتے تیرے تیرے رب کے بیچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، توبہ کر لے، کس کو پتا، براہ راست توبہ کر لو، اس کے کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بکرے ذبح کرنے، کسی قوم، کسی بزرگ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے رب کے بیچ میں ہو، نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنفیشن کی ضرورت نہیں کسی کے سامنے کہ جا کے اپنے بتاؤ معاملات کسی بزرگ کو تاکہ وہ اللہ سے تمہیں ملا دے، نہیں، تیرے تو رب کے بیچ، دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، علم کا نور دیکھیں، تیرے تو رب کے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، رب سے براہ راست توبہ کر لو، لیکن جب توبہ کرو تو اس کی پھر نشانی بھی ہے، دیکھیں سبحان اللہ، سچے توبہ کی، واپس اس معاشرے میں واپس نہ جاؤ، یہ معاشرہ تمہیں پھر سے گمراہ اور قاتل بنا دے گا، اثر ہوتا ہے معاشرے کا نا، اس لیے فلانی بستی، فلان بس اس کی طرف جاؤ، وہاں پہ اللہ کے نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جاؤ، ماحول کو بدلو۔ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، جب اس گھر سے باہر نکلتا ہے، اس عالم کے گھر سے، اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، اس معاشرے کی طرف، فوراً اپنا رخ بدل کے اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بندہ سوچے گھر ہے، اس کے کوئی چیز اٹھانی ہے گھر سے، الوداع کرنا ہے، ساتھیوں سے ملنا ہے، کچھ تو کرنا ہے، لیکن دیکھیں جب دل صاف ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے، اللہ کی جو توفیق، جب توفیق آتی ہے نا، تو پھر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، پھر تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اس دروازے سے نکلتا ہے، فوراً اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے، راستے میں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، اس نے مرنا ہے، روح قبض جب ہو رہی تھی اور جب ٹانگوں سے روح نکل کے زمین پہ گر گیا، جس زمین پر گرا ہے تو اپنے سینے سے یوں آگے کی طرف اس نے آپ کو دھکا لگایا ہے، زمین پر گرتے ہوئے، پاؤں کام نہیں کر رہے، ٹانگیں کام نہیں کر رہی، دیکھیں سچی توبہ آخری دم تک دیکھیں، اس کا اثر دیکھیں کہ میں تھوڑا سا اور قریب ہو جاؤں اس اچھی بستی کی طرف، جس طرف میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں اور برے معاشرے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جبکہ اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن آخری وقت تک، آخری حد تک جتنا وہ جا سکتا ہے، اب سینے سے دھکا لگانے میں کتنی، دو تین سینٹی میٹر آگے ہو سکتا ہے نا، ہمارے نظر تو کوئی کیا اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے نظر بہت بڑی مسئلہ تھا، وہ توبہ کر چکا ہے، رب کے قریب ہونا چاہے ایک انچ ہی کیوں نہ ہو، رب کے قریب جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی اس حرکت کو اللہ بہت پسند ہے، اللہ نے بہت پسند کیا ہے۔ اب اس کی روح قبض کر دی, مر گئے, زمین پہ پڑا ہے. اب فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا, رحمت کے فرشتے, عذاب کے فرشتے. کیونکہ کوئی پتہ ہے جب انسان مر جاتا ہے, اگر فرما بردار اللہ کا نیک بندے, تو فرشتے جنت سے آتے ہیں اور جنت سے کفن لے, خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں. ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے, جب موت کا فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے, اخرجت النفس الطیبہ الی رب راض غیر غضبان, تو خوشی سے وہ روح نکلتی, جیسا کہ پانی کا قطرہ جو مشکیز سے بوتل سے ٹپکتا ہے, کتنی آسانی سے ٹپکتا ہے. وہ ناشقات نشرہ, سورۃ النازعات کی دوسری آیت, کہ مومن کی روح جب موت کا رشتہ نکالتا ہے تو اس بڑی آسانی سے نکلتی ہے. تو پھر فرشتے جو ہیں وہ جلدی کرتے ہیں, وہ سارا سبقت لینا کرتے, کوشش کرتے ہیں کہ کون سب سے پہلے جائے گا اور اس پاک عظیم روح کو, مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جائے گا. سبحان اللہ. تو دوسری, اگر بدکار ہے, وہ نافرمان ہے یا کافر ہے, تو جہنم کے فرشتے آتے, جہنم سے فرشتے آتے, اور بدبودار کانٹے دار کفن لے کے آتے اپنے ساتھ. تو روح جب دیکھتی ہے اور موت کا فرشتہ کیا کہتے ہیں, اخرجی ایت نفس الخبیث الی رب الغضبان, اج تر رب تجھ سے بہت غصے میں ہے, نکلو خبیث نفس. تو ڈر کے مارے مزید جسم گھس جائے گی اور فرشتہ اس کے اندر ڈوب کے اسے سختی سے نکالے گا. والنازعات غرقا, یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو سختی سے جب روح نکلے گی تو سامنے فرشتے بیٹھے, کالے سیاہ منہ, بدبودار کفن, وہ پہلے سے ڈری ہوئی ہے, اور پھر وہ فرشتے بھی نہیں چاہتے کوئی آگے جائے, لیکن اللہ کے حکم ہے اس کی روح لے کے جانی ہے. اس کی روح لے کے جاتے ہیں, بدبودار کفن, بدبودار روح اور خبیث روح لے کے عثمان کی طرف جاتے ہیں. پھر دروازے نہیں کھلتے. الغرض, یہ لمبا قصہ ہے, اس حدیث میں آیا ہے. الغرض, یہاں پہ فرشتوں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, تو جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم روح اس کی لے کے جائیں گے, اس نے توبہ کی ہے. عذاب فرشتے کہتے ہیں نہیں, ہم لے کے جائیں گے, یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے. میرے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ یہ سمجھے کہ یہ قصے کہانی ہے. سبحان اللہ. تو ایک اور فرشتہ آتا ہے, یہ فرشتہ جو ہے خاص فیصلے کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپو. فرشتہ زمین کو ماپتا ہے, اگر زمین اچھے لوگوں والی زیادہ قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اگر دور ہے تو عذاب فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتے زمین پر نازل نہیں, وہ راستے میں ہے, وہ فرشتے زیادہ دیر نہیں لگتی, لیکن فرشتے ہیں. اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے, اے اچھے لوگوں کو زمین تو قریب ہو جا, برے لوگوں کو زمین تو دور ہو جا. سچی توبہ کیا کرتی ہے پتہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کے قانون اور میتھمیٹکس بھی چینج ہو جاتی ہیں. اللہ کے حکم سے سب چیز ہے, پتہ ہے, اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب زمین تھوڑا قریب ہو گئی ہے, فرشتے نے آ کے ماپا ہے اور اس کے رحمت, اسے رحمت کے فرشتے لے کے گئے. سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, تو جس کے دل میں توبہ کی تڑپ ہے, نافرمانی کرنے کے بعد اسے اللہ توفیق بھی دے تو اسے ہدایت بھی دیتا ہے, اور جس کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا, نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ اپنے حوالے, اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اللہ اپنے حوالے کر دے, اس شخص کے حوالے, تو وہ ناکامی ہو جاتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفس طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. مطلب کیا ہے اس کا؟ جانے طرفۃ عین, جانتے ہیں, پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اشرف الخلق سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جن کے اگلے پیچھے گناہ معاف ہو چکے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اپنے پلک جھپن کے برابر میں اپنے حوالے کر دے گا, میں کبھی فلاح نہیں پاؤں گا. اللہم رحمتک ارجو, اللہ تعالیٰ رحمت سے میں امید کرتا ہوں. کیا امید ہے اللہ کے رحمت سے؟ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کتنے بڑے گنہگار ہیں, ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم پرواہ نہیں ہوتی ہمیں. الغرض, نافرمان کی نافرمانی, فرمبردار کی فرمبرداری اپنی جگہ پہ ہے. توفیق تعالیٰ اسے دیتا ہے جو توفیق کا مستحق ہے. ایمان, ہدایت, توفیق اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے, اپنے پیاروں کو دیتا ہے, اور اللہ اسے محروم کرتا ہے اس کرامت سے جو اس کا مستحق ہے ہی نہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل سے ہدایت دے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے, کیونکہ یہ جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کہ اس فضل اور خیر کے مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حجت بالغہ ہے, کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر حجت قائم نہیں کر سکتا، یا نہیں کہہ سکتا کہ تو نے مجھے کیوں ہدایت نہیں دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر تمہیں نہیں دے تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، ہدایت اللہ کا فضل ہے، ہدایت نہ دینا تمہارے نفس پہ تمہارے حوالے کرنا عدل ہے، اس میں کوئی نعوذ ظلم ہے اس میں کوئی. ایک شخص نافرمان ہونا چاہتا ہے، ابلیس نے کہا میرا فرمانی میں نے کیا، میرا فرمان ہونا چاہتا ہوں، ابو الجہل نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حوالے کر دیا ہے، یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ عدل ہے. سر عمر خطاب نے توبہ کیا کفر سے، اسلام قبول کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. فرق دونوں میں سمجھا کہ نہیں؟ ابو جہل پر، ابو جہل جس معاشرے میں رہتا تھا اس معاشرے میں سیدنا عمر خطاب بھی رہتے تھے، دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کی تلاوت کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے، دعوت کو سنا ہے. ایک نے ایمان قبول کیا، ایمان کا راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ کا فضل ہے. دوسرے نے انکار کیا ہے، کیا سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، زبان کچھ اور تھی، یا وضاحت نہیں ہوئی، یا حجت قائم نہیں ہوئی، حجت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی، سب کچھ ہو گیا. جب انکار کیا ہے، مرتے دم تک انکار کرتے رہے، بلکہ خود بھی گمراہ، ابو طالب کو بھی گمراہ کیا اپنے ساتھ، آخری وقت میں سر پہ کھڑا تھا، کہتا تھا کہو اپنے ابو طالب کی ملت پر میں مر رہا ہوں، مت سنو اپنے بھتیجے کی بات. حجت قائم ہو چکی ہے، اللہ نے اس کو اپنے حوالے کیا ہے، جاؤ یہ راستہ چاہتے ہو تمہارے حوالے کر دیا. جبکہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کا کسی کو اپنے حوالے کرے تو گمراہ ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس نے زندگی ساری اپنی مرضی کی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس میں، اور اللہ کا فضل ہے ہر اس شخص پہ جسے اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ فرق ہے. قدرے کیا کہتے ہیں، اللہ پر فرض ہے فرمانبردار کی فرما برداری کہ اسے جنت میں داخل کرے، نہ فرمان کو جنت جہنم میں داخل، اللہ پہ فرض ہے، اللہ پہ واجب ہے. اللہ کا فضل کہاں ہے بھائی، اللہ کا عدل کہاں ہے، اللہ پر واجب کرنے نہ کرنے کو ہماری حیثیت ہے کیا انسان کی، اس بیچاری حقیر فقیر مخلوق کی، کہ رب کے جل شانو کے تعلق سے کہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اسے نہ فرمان کو جنت میں رسید کرے اور فرما بردار کو جنت پہ داخل کرے، واجب ہے اللہ تعالیٰ پہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ گمراہ گروہ جو دیکھے کس طریقے سے نعوذ باللہ جب حق سے دور ہوا، کتنی دور چلا گیا کہ اپنے رب تک رسائی ہوئی، اور اس لیے وہ گمراہ رہے نعوذ باللہ. کیا وقت ہوا ہے؟ چلو اتنا کافی ہے. ذکر المصنف سے نوٹ کر لیں، یہیں سے شروع کریں گے. یہ آپ کا جملہ ہے ذکر المصنف، والغفران لجہنم کثیر من الجن والانس، یا اس آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
قدرین مشرکین اور ابلیسیہ، خاص فرق کیا ہے؟
خاص فرق یہ ہے کہ مشرکین نے شرک کے حوالے سے بات کی ہے، اپنے شرک کو جو انہوں نے شرک جو کیا ہے اس تقدیر کی طرف منسوب کر کے کہا کہ اللہ سے راضی ہے، اللہ تعالی سے راضی ہے. ابلیسیہ جو ہے اپنے ہر گناہ کو کہتے کہ اللہ نے یہ ہم سے کروایا ہے، یہ بھی کیا ہوں، اور اللہ کو راضی بھی کہا ہے، جو بلسی راضی نہیں کہتے، اللہ راضی ہو، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گناہ جو ہے جیسے کافر ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. ابلیس جو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں، اللہ نے مجھے بہکایا ہے، کافر کہتے ہیں، گمراہ بھی کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بہکایا ہے، چاہے راضی ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو مشرکیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے راضی بھی ہے، یہ مسئلہ ہے. ایک شرک اللہ نے ہم سے کروایا ہے، یہ غلط نہیں ہے، غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس حالت کو بدل دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس غیا سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ نے مجھے بہکایا ہے، میں بہکا ہوں، مانتا ہوں، لیکن اس پہ قائم رہوں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا، انتقام کسی اور سے لوں گا میں. کافر بھی جو ان کے ابلیسیہ کے راستے میں چلتے ہیں کہ اگر ہم کافر ہیں تو اللہ نے ہمیں کافر پیدا کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ اس اعتبار سے